أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي ليس لأوليته ابتداء ولا لأزليته انقضاء، وانحسرت الأوصاف عن كنه معرفته وردعت عظمته العقول، والذي لا تواري عنه سماء سماء ولا أرض أرضا. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد البدحاء سيد المرسلين والأنبياء أبي القاسم محمد المصطفى. وعلى الجوهرة القدسية البتول العذراء سيدة النساء فاطمة الزهراء، وعلى بعلها أمير المؤمنين وبنيها الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما على بقية الله وحجته الكبرى الذي بيمنه رزق الورى وبوجوده ثبتت الأرض والسماء، ولولاه لساخت الأرض بأهلها واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من حين عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: إنك لعلى خلق عظيم. وقال الله أيضا: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. صلوات. گفتگو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق حسنہ اور صفات اولیاء کے سلسلے میں ہو رہی تھی. وہ واحد پہلو پیغمبر اکرم کی شخصیت کا جسے قرآن کریم نے عظیم کی صفت کے ساتھ ذکر کیا، وہ پیغمبر اکرم کا اخلاق ہے. اگرچہ ان کی شخصیت کا ہر پہلو عظیم اور عظمت والا ہے، مگر اللہ تعالی نے خاص طور پہ اخلاق پیغمبر کو عظیم کی صفت کے ساتھ ذکر فرمایا، جس سے اس پہلو کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ اسلام کی نگاہ میں اخلاق کا کیا درجہ ہے. ہمارے علماء بیان فرماتے ہیں کہ اس دین کو اگر آپ ایک درخت کی شکل میں تصور کریں تو اصول دین ظاہر ہے کہ جڑوں کی جگہ پر ہیں، اور اس شجر اسلام کا تنا در حقیقت اسلامی اخلاقی تعلیمات ہیں، اور اس تنے کے اوپر تمام کی تمام شاخیں اور فروع معلق ہیں، اور اس کے بعد پھر وہ فروع دین کا مرحلہ آتا ہے، نماز و روزہ و حج و زکات وغیرہ وغیرہ. مگر ساری کی ساری عبادات انسان کی، ان کی نوبت بعد میں آتی ہے، انسان کے اخلاق کا رتبہ پہلے ہے. اگر انسان اخلاقی طور پہ، اگر انسان اپنی صفات حسنہ کے لحاظ سے ابھی وہ طہارت روح نہیں رکھتا ہے، تو یہ ساری کی ساری نمازیں، یہ تمام روزے، تمام تر عبادات جو انسان انجام دیتا ہے، ان کی کوئی قدر و قیمت نہیں. ساری کی ساری عبادتوں کی قدر و قیمت ہمارے اخلاق کے اوپر موقوف ہے، کیونکہ یہ اخلاق ایک تنے کی حیثیت رکھتا ہے. لہٰذا اتنی زیادہ تاکید اخلاق کے سلسلے میں بیان کی گئی، طہارت روح کے بارے میں بیان کی گئی، 70 سے زائد مرتبہ قرآن میں صبر کا تذکرہ ہے، گفتگو صبر کے بارے میں ہو رہی تھی، پیغمبر اکرم کی صفات کا احصاء اور شمار کرنا تو ناممکن ہے۔ میں پہلے ہی مجلس میں آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں کہ جب ایک شخص نے امیر المومنین علیہ السلام سے سوال کیا کہ کیا آپ پیغمبر اکرم کی اخلاقی صفات کا شمار کر سکتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، اور جب اس شخص نے پوچھا کہ کیوں نہیں کر سکتے، تو آپ نے فرمایا کہ کیا تم اللہ کی دنیا کی نعمتوں کا شمار کر سکتے ہو، تو وہ شخص کہتا ہے کہ نہیں میں تو نہیں کر سکتا، کیوں؟ اس لیے کہ بہت زیادہ ہیں۔ فرمایا کہ اللہ نے قرآن میں کیا کہا ہے، قرآن میں اللہ نے یہ کہا ہے کہ متاع الدنیا قلیل، اس دنیا کا متاع جو ہے وہ بہت کم ہے، تھوڑا سا ہے، قلیل ہے، تو جس چیز کو اللہ نے قلیل کہا ہے اس کا تم شمار نہیں کر سکتے، مگر جب پیغمبر اکرم کی صفات کا تذکرہ کیا، صفات اخلاقی کا ذکر کیا، تو فرمایا انک لعلی خلق عظیم، تو جب تم قلیل کا حساب نہیں کر سکتے تو میں عظیم کا حساب کیسے کر سکتا ہوں؟ تو اخلاقی صفات میں سے ہم تمام کی تمام صفات کا تو احساس بھی نہیں کر سکتے، مگر گفتگو صبر کے سلسلے میں ہو رہی تھی، جو کہ کم از کم 70 مرتبہ قرآن میں تذکرہ جس کا آیا ہے، اور جس آیہ کریمہ کی آغاز سخن میں میں نے تلاوت کی، اس میں اللہ تعالی ارشاد فرما رہا ہے کہ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، صبر اور صلات، صبر اور نماز کے ذریعے سے استعانت کرو، مدد طلب کرو، وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، اور نماز یقیناً بڑی ہے، دشوار ہے، سخت ہے، انہما نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے، انہا مفرد کی ضمیر ہے، یعنی دونوں کی گفتگو نہیں ہو رہی، صرف صبر اور نماز دونوں کی دونوں کبیر نہیں ہیں، صرف نماز کی بات ہو رہی ہے، وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، سوائے اہل خشوع کے اوپر جو کہ اللہ کا خوف رکھتے ہیں۔ صبر کی تفسیر مختلف طریقے سے علماء نے اس آیہ کریمہ میں بیان کی ہے، کہ بعض علماء نے کہا کہ صبر سے مراد اس آیہ کریمہ میں روزہ ہے، جب انسان کو کوئی مشکل پیش آئے زندگی میں تو انسان کو چاہیے کہ روزہ رکھے، روزے کے ذریعے سے ہم استعانت کریں، اللہ کی مدد طلب کریں، اور نماز کے ذریعے۔ پیغمبر اکرم کا یہ شیوا تھا، جب بھی آپ کو کوئی مشکل پیش آتی تھی آپ 2 رکعت نماز ادا کیا کرتے تھے، 2 رکعت نماز پڑھ کے پھر آپ باہر نکلتے تھے کسی بھی مشکل کام کے سلسلے میں۔ یعنی نماز کے ذریعے سے ہمیں مدد طلب کرنی چاہیے، اور صبر کے ذریعے سے مدد طلب کرنی چاہیے۔ چنانچہ یہ روایت میں بیان کیا گیا کہ ایک شخص اونٹ پہ سوار حج کو جا رہا تھا، اور راستے میں اس نے دیکھا کہ ایک پاپیادہ انسان ہے کہ وہ بھی حج پہ جا رہا ہے، اس سے ملاقات ہوئی، اس نے پوچھا کہ تمہارے پاس کوئی مرکب نہیں، کوئی سواری نہیں ہے، ایسی پیدل جا رہے ہو؟ کہا کہ ہاں میرے پاس کئی ساری سواریاں ہیں مگر تم دیکھ نہیں رہے۔ اسلام میں پیدل حج پہ جانے کا بہت ثواب ہے، پیدل زیارت پہ جانے کا بہت ثواب ہے۔ امام حسن مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کم از کم 15 حج اور زیادہ سے زیادہ 25 بھی نقل کیے گئے ہیں تاریخ میں، 15 حج کم از کم امام حسن علیہ السلام نے پاپیادہ انجام دیے اپنی زندگی میں، جبکہ بعض سفروں کے دوران بہترین قسم کے مرکب آپ کے ہمراہ موجود تھے، مرکب کی کا فقدان نہیں تھا، مرکب کی موجودگی میں آپ پیدل چلتے رہے۔ جب کسی شخص نے سوال کیا کہ مولا آپ مرکب پہ سوار ہو کے کیوں نہیں چلے جاتے، مرکب تو موجود ہے آپ کے پاس، فرمایا کہ مجھے اللہ کے حضور میں حیا محسوس ہوتی ہے کہ میں اس کے پاس مرکب پہ سوار ہو کے جاؤں۔ سب معرفت کی بات ہے۔ زیارت، اسی طرح زیارت امام حسین علیہ السلام پہ پیدل جانے کا بڑا ثواب ہے۔ جتنی زیادہ صعوبت، جتنی زیادہ مشکلات آپ کو اس مقصد کے لیے اٹھانی پڑے، وہ ساری کی ساری مشکلات قابل افتخار ہیں۔ جتنی مشکلات، میں بعض ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ جنہوں نے 15 حج 15 زیارتیں امام حسین علیہ السلام کی پاپیادہ کی ہیں، عظیم ثواب ہے اس کا۔ اس کے ثواب کا ہمیں حساب نہیں لگا سکتے. یہاں تک کہ تمام حرم ہائے مقدسہ کی زیارتوں کے سلسلے میں کہا گیا ہے کہ جب آپ زیارت پہ جانا چاہتے ہوں تو جانے سے پہلے غسل زیارت کیجئے. غسل زیارت کو مستحب رکھا گیا سوائے امام حسین علیہ السلام کے حرم کی زیارت کے. امام حسین علیہ السلام کے حرم کی زیارت میں غسل زیارت مستحب نہیں ہے, بلکہ اللہ ہم سے یہ چاہتا ہے کہ اسی غبار کے ساتھ, غبار آلود کیفیت میں ہم اللہ کے حضور میں, امام حسین کے حضور میں حاضر ہوں. یہ غبار بھی جو ہم انسان ظاہر کی بدن پہ پڑتا ہے, اس غبار کی بھی ایک ویلیو ہے اللہ کی نگاہ میں, اس کی بھی قدر منزلت ہے, اس کی بھی ویلیو نہیں لگائی جا سکتی. جیسے حدیث میں کہ اللہ نے ہر چیز کی ویلیو لگائی ہے, ہر عبادت کی کوئی نہ کوئی ویلیو ہے, کوئی قدر و قیمت ہے, سوائے قطرہ اشک کے. قطرہ اشک کی اللہ نے کوئی ویلیو معین نہیں کی ہے, اس کی کوئی ویلیو نہیں معین کی گئی, اس کی کوئی حد نہیں معین کی گئی. اس کی اتنے سے اتنا ثواب ہے, روزے کا اتنا ثواب ہے, حج کا اتنا ثواب ہے, زکات دینے کا اتنا ثواب ہے, مگر قطرہ اشک کی کوئی ویلیو اللہ نے معین نہیں کی, حدیث میں بیان کیا گیا. تو میں عرض کر رہا تھا کہ اس شخص کی جو سوار تھا, اس کی ملاقات ہوئی اس شخص کے ساتھ کہ جو حج کی طرف حج پہ جا رہا تھا پاپیادہ, اور اس نے پوچھا کہ تم کوئی سواری نہیں اس نے تمہارے پاس؟ کہا نہیں, میرے پاس تو کئی ساری سواریاں ہیں مگر تم دیکھ نہیں پاتے. کہا کون سی سواری؟ کہا جب بھی کوئی مشکل اور مصیبت آتی ہے تو میں مرکب صبر پہ سوار ہوتا ہوں, اور جب مجھے اللہ تعالی کی طرف سے کوئی نعمت ملتی ہے تو میں مرکب شکر پہ سوار ہوتا ہوں, اور جب اللہ تعالی کے کسی قضاء و قدر کے فیصلے سے مواجہ ہوتا ہوں, فیصلہ درپیش ہوتا ہے میری زندگی میں, تو پھر میں مرکب صبر کے اوپر سوار, مرکب رضا کے اوپر سوار ہوتا ہوں, یعنی اللہ تعالی کی قضاء و قدر کے اوپر راضی ہوتا ہوں. جب اس نے یہ جواب سنا اس نے کہا در حقیقت تم ہی ہو کہ جو مرکب پہ سوار ہو, میں تو پاپیادہ ہوں, میرے پاس تو کوئی مرکب نہیں ہے. یہ بھی کوئی مرکب ہے؟ بصیرت کی بات ہے. لہذا ہم دیکھتے ہیں کہ امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا کہ روز قیامت ندا دی جائے گی اللہ کی طرف سے کہ اَيْنَ الصَّابِرُونَ, صبر کرنے والے کہاں ہیں, اور صبر کرنے والے نکلیں گے اپنی قبروں سے اور سیدھا وہ جنت کی طرف رواں دواں ہو جائیں گے. اور ملائکہ ان سے یہ پوچھیں گے کہ کدھر کی طرف روانگی ہے, کہاں جا رہے ہو, کہاں کا ارادہ ہے, کیا تم نے حساب و کتاب کے مرحلے سے کوئی عبور کیا؟ کہیں گے نہیں, ہم نے تو کوئی حساب نہیں دیکھا. کہا کہ تم کون ہو آخر, اپنا تعارف تو کراؤ. تو وہ جواب میں کہیں گے کہ ہم صابرون ہیں, ہم صبر کرنے والے ہیں. تین قسم کے صبر تھے جو ہم دنیا کی زندگی میں انجام دیتے تھے. ایک تو ہم اللہ کی اطاعتوں کے اوپر صبر کیا کرتے تھے, ایک یہ ہے کہ اللہ تعالی کی طرف سے جب کوئی مصیبت نازل ہوتی تھی, کوئی بلا نازل ہوتی تھی, کوئی امتحان درپیش ہوتا تھا تو اس پہ ہم صبر کیا کرتے تھے, اور تیسری بات یہ کہ ہم اللہ کی جتنی بھی معصیتیں ہیں ان معصیتوں کے سلسلے میں بھی صبر سے کام لیتے تھے. اور یہ جواب سننے کے بعد, تینوں اقسام صبر جو کہ شریعت نے بیان کیے ہیں ان کا, یہ جواب سننے کے بعد ملائکہ یہ اس آیہ کریمہ کی تلاوت کریں گے کہ سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقب الدار, سلام ہو تم کے اوپر, تمہارے اوپر کہ جو صبر کیا تم نے, اور آخرت کا گھر کتنی بہترین جگہ ہے. یہ مفہوم ہے. تو اسلام میں سب سے پہلا زینہ صبر کا وہ ہے الصبر علی الطاعۃ, اطاعت کے اوپر صبر کرنا. اللہ تعالی کی جتنی بھی تکالیف شرعی ہیں, جتنے بھی واجبات, جتنے بھی محرمات شریعت میں بیان کیے گئے ان کے سلسلے میں ہم اپنے نفس کو محبوس کریں. صبر کی تعریف ہے یعنی حبس النفس, انسان اپنے نفس کو قابو میں رکھے, کنٹرول میں رکھے, تسلط حاصل کرے. یعنی کوئی نفس جدھر بہا چلا جا رہا ہے انسان اسی بہاؤ کے دھارے پہ بہہ رہا ہے اس کے ہمراہ, اپنی خواہشات کے ہمراہ، یعنی انسان کو اپنی نفس کے اوپر کوئی قابو نہیں ہے. صبر الطاعہ، یہ کہ جب بھی انسان ایسے دو راہے پہ پہنچے کہ شریعت ہم سے یہ کہہ رہی کہ فلاں کام کو انجام دو، فلاں کام واجب ہے، تو ہم اپنے نفس پہ اتنا کنٹرول رکھتے ہوں کہ اپنی خواہشات پہ قابو پا کے اللہ کی اطاعت کریں اور اطاعت کو ترجیح دیں، تو ابھی ہمارے اندر پہلا درجہ صبر کا پایا جائے گا. انسان سو رہا ہے، فجر کے وقت اس کو اٹھنا ہے اور سونے کا دل بھی چاہ رہا ہے، اور سحر کے وقت تو بہت میٹھی اور بڑی گہری نیند آتی ہے انسان کو، مگر صبر کا تقاضا یہ، الصبر علی الطاعہ کا تقاضا یہ کہ انسان اس وقت بیدار ہو اور اللہ کے انجام بیان کردہ فریضے کو انجام دے. یہ آسان نہیں ہے، یہ ویسے قرینی کہ آپ اتنے درجات چنتے ہیں تاریخ میں. ویسے قرینی پیغمبر اکرم نے کیا فرمایا تھا کہ مجھے یمن کی طرف سے بہشت کی خوشبو آتی ہے، یعنی ویسے قرینی چونکہ یمن میں رہا کرتے تھے تو اب اس طرف سے مجھے بہشت کی خوشبو آتی ہے. ایک بہشتی انسان بھی اگر وہاں آباد ہے تو اس کی وجہ سے بہشت کی خوشبو پیغمبر کو آیا کرے. بہشت کی بھی تو خوشبو ہے اور بہشتیوں کے بھی روح میں خوشبو ہوتی ہے، ہر بہشتی انسان کی خوشبو ہے. اب یہ بھی وہ ملکوت کی باتیں ہیں، ملکوت سماوات و عرض کی باتیں ہیں کہ جو ہم جیسے گناہگار نہیں سمجھ سکتے، درک نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ہمارے نگاہوں پہ وہ سارے حجابات، گناہوں کے دبیز پردے پڑے ہوئے ہیں جن کی وجہ سے ہم حقائق عالم دیکھنے سے قاصر ہیں. لہذا ہم فقط ظاہر دنیا ہی کو دیکھ پاتے ہیں، جو کہ ہمارے، جو کہ اگر ہم سے ظاہر دنیا کا مشاہدہ کرتے ہیں تو اس میں کوئی بڑی بات ہی نہیں، کیونکہ ظاہر دنیا تو حیوانات بھی دیکھتے ہیں. یعنی انسانیت کا شرف اس بات پہ موقوف نہیں ہے کہ ہم ظاہر کا مشاہدہ کریں، یہ دیوار ہے اور یہ ستون ہے اور یہ پنکھا ہے اور یہ چھت ہے، یہ تو سب ظواہر ہے، یہ تو ایک جانور بھی دیکھ سکتا ہے، اگر جانور بھی یہاں موجود ہو تو وہ اس دیوار کو دیوار ہی دیکھے گا. ہم میں اور جانور میں جو چیز ہمیں، ہمارے اندر امتیازی صفت ہو ہے، جو ہمیں ممتاز کرتی ہے حیوانات سے، وہ یہ کہ انسانیت کا تقاضا یہ ہے کہ انسان کی چشم قلب بھی بینا ہو. یہاں سے ہماری انسانیت کا پتہ چلتا ہے، یہ وہ چیز ہے جو کہ جانور کر سکتا نہیں ہے، چاہے بھی تو نہیں، چاہ ہی نہیں سکتا. تو صرف ظاہر کا مشاہدہ ہمیں انسان نہیں بناتا، ظاہر کا مشاہدہ تو حیوان بھی کر رہا ہے، جو چیز ہمیں انسان بناتی ہے وہ ہمارے قلب کی بینائی ہے. اور قلب کے اعتبار سے جو لوگ اس دنیا میں اندھے ہوں گے وہ روز قیامت بھی اندھے ہی مشہور کیے جائیں گے. من کان فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی و اضل سبیلا. تو میں عرض کر رہا تھا کہ در حقیقت اویس قرنی نے اپنی زندگی کی راتوں کو تقسیم کیا ہوا تھا. ایک رات یہ لیلۃ القنوت ہے، ساری رات طولانی قنوت ہو رہا ہے. ایک رات کو لیلۃ السجود، ساری رات سجدے میں بسر ہو رہی ہے. الصبر علی الطاعہ کی بات ہو رہی نا، انسان اطاعت کے اوپر صبر کرے، اپنے نفس کو کنٹرول کرے اور مہار کرے کہ ہمیں یہ صبر، ہمیں اللہ کی اطاعت ہر قدر و قیمت پہ انجام دینی ہے. کتنا ہی ہمارا نفس اس کی مخالفت کرے مگر ہمیں اللہ کی اطاعت، جو واجبات ہیں کم از کم ان کو انجام دینا ہے. ایک رات کا کو لیلۃ الرکوع رکھا ہوا تھا، ساری رات رکوع میں بسر ہو رہی ہے. کبوتر پیٹ کے اوپر آ کے بیٹھ گئے مگر رکوع ہو رہا ہے، لیلۃ الرکوع ہے. کسی نے پوچھا ویسے کرنی سے کہ آپ کی کیا خواہش، آپ چاہتے کیا ہیں؟ تمنا ہوتی نا انسان کی، آرزو ہوتی ہے، آپ کی کوئی آرزو ہے؟ کہا میری آرزو یہ ہے کہ رات کی زندگی میری ایک شب طولانی کی مانند ہو اور میں ساری رات سجدے میں بسر کروں. سبحان ربی الاعلی وبحمدہ، ساری رات کہتا رہوں، یہ ان کی خواہش تھی. اس لیے کہ یہ جب انسان محبت پیدا کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ کی اور رسول و اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی، تو محبت والوں کا درجہ ہی کچھ اور ہوتا ہے. اور محبت تو بعد میں جا کے آتی ہے، محبت تو بہت عظیم درجہ ہے. ابھی تو ہم محبت کرنے والوں کے محب بن جائیں، یہ بھی بہت بڑی بات ہے، یہ بہت بڑی بات ہے. محبت اہل بیت محب کے درجے پہ فائز ہونا، تو یہ تو معرفت کے بعد کا مرحلہ ہے، ابھی تو معرفت ہی نہیں ہے. معرفت کے بعد محبت آتی ہے، کیونکہ حدیث قدسی میں یہی تو کہا گیا تھا نا کہ من عبدنی فقد عرفنی، جس نے میری عبادت کی اس نے میری معرفت حاصل کر لی. عبادت کسے کہتے ہیں؟ یعنی آپ علم کے مطابق عمل کریں، جسے کہا جاتا ہے عبادت. یعنی معرفت در حقیقت دو چیزوں کا مجموعہ ہے، دو فیکٹرز معرفت کو جنریٹ کرتے ہیں، ایک فرائض کے بارے میں علم حاصل کرنا، اور جو کچھ اللہ نے کہا ہے کہ یہ کرو یہ نہ کرو اس کا علم حاصل کرنا. اور اس علم کے آپ نے فرائض کا علم حاصل کر لیا، اس علم کے مطابق عمل کیا، تو اب یہ علم و عمل مل کے آپ کے عمل کے درجے کے مطابق نور معرفت اللہ کی طرف سے آپ کے قلب میں ودیت کیا جائے گا. تو معرفت در حقیقت علم و عمل کے نتیجے کا نام ہے، اور معرفت حاصل ہونے کے بعد محبت آتی ہے. اب یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے معرفت سے کے بغیر ہم محبت والے ہو گئے. محبت کو تو بہت عظیم درجہ ہے، اس لیے کہ حدیث قدسی یہ کہہ رہی کہ من عبدنی فقد عرفنی ومن عرفنی فقد احبتنی، جس نے میری عبادت کی، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے پیغمبر اکرم سے، جس نے میری عبادت کی یعنی علم کے اوپر عمل کیا، فقد عرفنی اس نے میری معرفت حاصل کی، ومن عرفنی فقد احبنی اور جس نے میری معرفت حاصل کر لی وہ ہے کہ جو میری محبت رکھتا ہے. تو محبت تو معرفت کے بعد کا مرحلہ ہے، ابھی عمل میں ہی انسان اگر پھسڈی ہے تو کہاں سے یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ ہم محبت والے ہیں. محبت کا تو بہت اونچا درجہ ہے. پیغمبر اکرم نے فرمایا کہ کن محبن لے آل محمد و ان کنت فاسقن، آل محمد کے ساتھ محبت کرنے والے بنو اگرچہ فاسقی کیوں نہ ہو.
محمد آل محمد صلوات.
و محبن لے محبیہم او محبن لے محبیہم و ان کانوا فاسقین، و محبن لے محبیہم و ان کانوا فاسقین، اور ان کی محبت ان سے محبت کرنے والوں کے محب بنو اگرچہ وہ فاسق ہوں. فاسق تو ظاہر سی بات ہے کہ ایک بڑی تعداد فاسق ہی کہلائے گی، عادل تو بہت کم لوگ ہیں، عادل تو منیمم تعداد. عدل کے بھی درجات ہیں، کوئی ایک درجہ نہیں عدل کا، جیسے عصمت کے درجات ہیں اسی طرح سے عدل کے درجات ہیں. منیمم تعریف عدل کی یہ ہے کہ انسان سارے واجبات پہ عمل کرے اور سارے حرام کاموں سے پرہیز کرے، یہ کم از کم تعریف ہے عدل. یہ اس سے کم مالے کو عادل نہیں کہا جا سکتا، اسے فاسق کہا جائے گا. ایک آدمی سارے واجبات پہ اگر عمل نہیں کرتا اور سارے حرام کاموں سے پرہیز نہیں کرتا تو وہ فاسق ہے. خمس نہیں نکالتا فاسق ہے، نماز نہیں رکھ پڑتا فاسق ہے، روزہ نہیں رکھتا فاسق ہے، خاتون حجاب نہیں کرتی فاسق ہے، کسی بھی حرام کام پہ کوئی بھی حرام کام انسان انجام دے، داڑھی نہیں رکھی ہوئی، ایک ہی بات ہے. کوئی بھی انسان حرام کام اگر کرتا ہے تو اسے عادل تو نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ عادل کی منیمم تعریف یہ کہ آپ سارے واجبات پہ عمل کریں اور سارے حرام کاموں سے پرہیز کریں، تب جا کے انسان منیمم عادل کی تعریف کے اوپر فائز ہوتا ہے. اس انسان کی گواہی قبول ہے، اس انسان کے اوپر مختلف احکام شریعت کے مترتب ہوتے ہیں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ پیغمبر اکرم نے فرمایا کہ کن محبن لآل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ آل محمد سے محبت کرنے والے بنو اگرچہ تم فاسق ہی کیوں نہ ہو. پیغمبر اکرم کے پاس علم غیب ہے، ہی از کیپنگ ٹیبس آن آل دا افیئرز آف دا ہیومن کائنڈ ٹل دا ڈے آف ججمنٹ اینڈ ایون بیونڈ دا ڈے آف ججمنٹ، ہی نوز ایوری تھنگ. پتا ہے کہ کتنے لوگ ہیں کہ جو عادل ہوں گے معاشرے میں، کتنے ہیں کہ جو فاسق ہوں گے، سب معلوم ہے. پیغمبر کو پہلے سے بیان کیا ہے ہمارے کیا کیا ہمیں کرنا چاہیے اور کیسے ڈیل کرنا چاہیے ان سچویشن کو. فرمایا کہ اگرچہ فاسق ہی کیوں نہ ہو مگر آل محمد سے محبت کرو، اور اگرچہ آل محمد سے محبت کرنے والے بھی فاسق کیوں نہ ہو تب بھی ان سے محبت کرو. بہت گہری اور بڑی پیاری حدیث ہے، اور اس کے لیے خود سے ایک تفصیل درکار ہے کہ انسان اس حدیث کے سلسلے میں گفتگو کرے، مگر یہ میرا موضوع نہیں ہے. میں عرض کر رہا تھا کہ محبت کا درجہ تو معرفت کے بعد کا ہے، اور یہاں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں اسلامی معاشروں میں کہ جو سمجھتے ہیں کہ معرفت کے بغیر ہم محبت والے ہیں. معرفت تو اطاعت کے بعد آتی ہے. ابھی تو ہم صبر علی الطاعہ کا تذکرہ کر رہے تھے کہ انسان اللہ کی اطاعت پر اپنے نفس کو محبوس کرے, کنٹرول کرے, خواہشات پہ تسلط حاصل کرے, اور اس کنٹرول کی بنیاد پہ انسان عبادت پہ کے قابل ہوگا. عبادت کرے گا تو معرفت آئے گی, اور معرفت کے نتیجے میں محبت آئے گی. تو میں عرض کر رہا تھا کہ جب انسان, ابھی تو ہم در حقیقت یعنی مدح سرا ہیں اہل بیت کے, ابھی تو ان کی مداحی کر رہے ہیں, ابھی تو ہم ایک خواہش رکھتے ہیں ان کے ساتھ کہ ہم بھی محبت کرنے والوں میں شامل ہو سکے. ہاں یہ کہہ سکتے ہیں ہم سہولت کے ساتھ کہ ہم ان کے محبت کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں, یہ آسانی سے کہا جا سکتا ہے. مگر یہ کہنا کہ ہم واقعا محب اہل بیت کی تعریف پہ پورے اترتے ہیں, یہ بڑا مشکل مرحلہ ہے, اتنی آسانی سے نہیں کہا جا سکتا. یہ آسانی سے کہا جا سکتا کہ ہم ان کی حقیقی محبت کرنے والوں سے محبت رکھتے ہیں. یہ بھی انسان کو نجات دلا دے گا. جیسے پیغمبر اکرم نے فرمایا تھا کہ کن عالمن او متعلمن او محبن ولا تکن رابع فتحلک, کہ یا عالم بننا اپنی زندگی میں یعنی قرآن و اہل بیت کی تعلیمات کا علم حاصل کرنا, یا متعلم بننا یعنی آپ سیکھنے کے دورانیے میں ہوں, آپ سیکھ رہے ہوں, لرننگ پروسیس میں ہوں, طالب علم ہوں. ہر انسان طالب علم, بڑے بڑے مراجع ہمارے اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ من کے طلب ہستم, میں تو طالب علم ہوں, ابھی تو میں سیکھ رہا ہوں. ظاہر ہے علم کی تو کوئی حد ہی نہیں ہے, ساری عمر انسان سیکھتا رہتا ہے. یہاں تک کہا گیا کہ آدمی مرتے وقت بھی اگر آخری مرحلے میں بھی, سکرات الموت سے قریب بھی, انسان مرنے سے قبل کوئی نقطۂ علمی سیکھ سکتا ہو تو سیکھے, اس کے بعد مرے. یہ نہیں سوچتا تھا کہ اب تو میں مر ہی رہا ہوں, اب سیکھ کے کیا کرنا, نہیں, بہت کچھ کرنا ہے. یہ علم کی جو نورانیت آپ کی روح میں آ جاتی ہے, اس نور کا بھی ایک اپنا ان بلٹ امپیکٹ ہے. کبھی بھی اللہ کے احکام کو صرف فزیکل اور میٹیریل پرسپیکٹو سے ان کی تفسیر اور ان کی توجیہ نہیں کرنی چاہیے, یہ انتہائی بے انصافی ہے. بعض لوگ ہوتے ہیں وہ اسلام کے احکام کو صرف میٹیریل اور فزیکل اور اس دنیاوی پرسپیکٹو اور بینیفٹس کے لحاظ سے اس حیثیت سے فقط پرکھتے ہیں اسلام کے احکام کو. نہیں, سور جو ہے وہ تو اس میں فلاں فلاں وائرس پایا جاتا ہے لہٰذا اسلام میں حرام ہے. بھائی وہ وائرس بے شک پایا جاتا ہے, اس کا کوئی انکار نہیں کر رہا, مگر آپ کو یہ کہنے کا حق نہیں ہے کہ وہ اس وائرس کی وجہ سے حرام ہے. آج 15 سال کے بعد فرض کر لیجئے کہ سائنٹسٹ آ کے کہیں کہ ہم نے تو اس وائرس کا توڑ نکال لیا, تو اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ سور آج حلال ہو گیا؟ آپ کو یہ کس نے حق دیا ہے کہ آپ آ کے رسول اللہ کے بحاف پہ, اہل بیت کے بحاف پہ یہ تعویل و توجیہ پیش کریں کہ سور کی, خنزیر کی حرمت کا راز اور علت وہ وائرس ہے؟ یہ آپ کو کس نے حق دے دیا؟ Who gave you the license to interpret the wisdoms behind the Islamic rulings in terms of material perspectives? No one has that license. سب سے پہلا ہمارا پرسپیکٹو, اور سب سے پہلی بات جس پہ ہمیں توجہ دینی چاہیے بحیثیت ایک مؤمن بالغیب کے, غیب پہ ایمان رکھنے والے کی حیثیت سے, کہ اس کا روحانی پہلو کیا ہے, یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ مسئلہ ہے. تو میں آج کہہ رہا تھا کہ مرنے سے پہلے بھی اگر انسان ایک کوئی نقطۂ علمی سیکھ کے دنیا سے جا سکتا ہے تو اس کا روحانی پہلو کیا ہے. روح کے اندر نورانیت پیدا ہوتی ہے, نورانیت کی وجہ سے انسان اللہ کی رحمت کا مستحق بنتا ہے. مادی پہلو کے ساتھ ذریعے سے ہمیں ہم تفسیر نہیں کر سکتے, فقط مادی پہلو بھی ہیں, مادی بینیفٹس بھی ہیں, اس کا کوئی انکار نہیں ہے, مگر ان کو آپ علت نہیں بنا سکتے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ پیغمبر نے فرمایا کہ یا عالم بنو, کن عالمن, قرآن و اہل بیت کا علوم کا علم سیکھو, او متعلمن, یا طالب علم بنو, سیکھنے کی حال میں ہو, او محبن, یا عالم علماء سے محبت کرنے والے بنو. خود تو انسان کے پاس علم نہیں ہے, مگر ہمیں محبت ہے ان لوگوں کے ساتھ کے جو اہل علم ہیں. ولا تکن رابعا او رابعا, اور کوئی چوتھی قسم مت بننا اپنی زندگی میں, فتح لوکا نہیں تو ہلاک ہو جاؤ گے. تو یہاں بھی محبت آ گئی. محبت کا کمال یہی ہے کہ انسان کو ملحق کر دیتا ہے اپنے محبوب کے ساتھ. تو لہذا میں عرض کر رہا تھا کہ الصبر علی الطاعہ, کہ طاعت کے اوپر صبر کرنا, اس کے لیے انسان جب اویس قرنی کی طرف نگاہ کرتا ہے، ان کی کیفیت کو دیکھتا ہے، تو یہ انسان کو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ ہستیاں وہ ہیں کہ جو محبت اہل بیت کے درجے پہ فائز، یہ محب تھے، حقیقی معنی میں محب تھے، اور محبت کی وجہ سے انسان صبر کے مرحلے سے آگے نکل چکا ہے. ابھی تو ہم صبر کی بات کر رہے ہیں نا، صبر کا تقاضا علم اخلاق کی روح سے، صبر اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ انسان کے دل پہ ایک چیز گراں گزر رہی ہے، بار ہے اس کے دل پہ، کراہت ہے دل میں، مگر اس کے باوجود اپنے دل کو کچل کے اس کام کو انجام دے رہا ہے اور صبر کا مظاہرہ کر رہا ہے. مگر جب آپ کہتے ہیں کہ کسی صاحب میں محبت پائی جاتی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اپنے دل کو کچل کے یہ کام کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ دل کچھ بھی کہتا رہے، خواہشات کیسی ہی کروٹیں لیتی رہے، انہیں اس کی پرواہ ہے کہ جو محبوب چاہتا ہے. یہ ایک الگ دنیا ہے، اس کا کیا مقابلہ صبر والوں کے ساتھ. آیت اللہ العظما شیخ حسن خدوکی، بہت بڑے عارف ہمارے گزرے، اور میں نے پہلے ہی آپ سے عرض کیا کہ ہمیں دین سیکھنا ہے ایک عارف مجتہد سے، صاحبان معرفت سے. آیت اللہ العظما آیت اللہ شیخ حسن نخدکی، بڑے معروف عارف گزرے ہیں اہل معرفت، مشہد میں تشریف لے گئے، امام رضا علیہ السلام کے حرم میں رات میں تشریف لے گئے نماز پڑھنے کے لیے، اور خادم حرم کا کہنا یہ ہے کہ حرم کے بند کرنے کا وقت آ گیا تھا، تو میں نے سوچا کہ میں نے دیکھا تو تھا کہ آیت اللہ حسن نخدکی وہاں پہنچے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، تو میں نے سوچا کہ میں ان کے پاس جاؤں، ان سے کہہ دوں کہ حضور آپ تو ظاہر ہے کہ تھوڑا وقت درکار ہے آپ کی عبادات میں، آپ ایسے کریں یہ چابیاں اپنے پاس رکھیں، جب بھی آپ باہر نکلیں تو چابیاں آپ چابیوں سے حرم کو مقفل کر دیں. تو میں نے دیکھا، جب پہنچا ان کے پاس تو میں نے دیکھا کہ وہ تو نماز مصروف ہیں، ابھی رکو کر رہے ہیں، اعظم اس کے بغیر کچھ بات تو نہیں کر سکے، ان سے بغیر بات کیے واپس چلا ہے. اب جب صبح کے وقت فجر کے وقت حرم فجر کے سب کھولنے کا وقت آیا اور خادم حرم فجر کے قریب پہنچا تو دیکھا کہ ابھی تک ان کا رکو برقرار ہے، یہاں تک کہ کمر کے اوپر برف پڑ چکی ہے، برف پڑ چکی ہے اور ابھی رکو جاری ہے. جیسے ہم اویس قرنی کا تذکرہ کر رہے تھے کہ اویس پوری پوری رات رکو میں گزر رہی ہے، پوری رات سجدے میں گزر رہی ہے. تو یہ الصبر علی الطاعۃ، جناب موسیٰ کے اوپر وحی کی اللہ نے کہ جھوٹ بولتا ہے وہ انسان کہ جو یہ دعویٰ کرے کہ میرے ساتھ محبت کرتا ہے مگر اس کے باوجود شب میں میرے ساتھ مناجات نہیں کرتا، رات کے وقت مناجات نہیں کرتا، جھوٹا ہے وہ آدمی دعوے میں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الیس کل محب یحب حلقۃ حبیبہ، کیا ایسا نہیں ہے کہ ہر محبت کرنے والا اپنے محبوب کے حلقے میں بیٹھنا پسند کرتا ہے، محبوب کے ساتھ ہونا پسند کرتا ہے، ہر محبت کرنے والا چاہتا ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ وقت اپنے محبوب کے ساتھ گزارے. تو ایک طرف سے تو یہ دعویٰ ہے کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے، رسول اہل بیت کے ساتھ محبت ہے، اور اس کے باوجود مناجات نہیں ہے، یہ کیسی محبت ہے؟ یہ جھوٹا دعویٰ ہے. لہذا صبر و علی الطاعۃ یہ آسان کام نہیں ہے، خمس انسان کو نکالنا ہے اس کے لیے صبر چاہیے، اطاعت ہے خدا کے لیے صبر چاہیے، ایک درجہ صبر درکار ہے. انسان کو مال سے بڑی محبت ہوتی ہے، میرا مال ہے، میں نے کمایا ہے، یہ تو مال میرا ہے، اور اسی مال کی اٹیچمنٹ اور لو افیئر، یہ جو حب شدید مال کے ساتھ پیدا ہو گیا جو کہ اسلام میں سب سے بڑا حرام دنیا کے ساتھ حب شدید ہے، یہ اٹیچمنٹ کا پیدا ہونا. مال برا نہیں ہے، دنیا بری نہیں ہے، ساری اللہ کی بنائی ہوئی ہے دنیا، کوئی بھی بری نہیں ہے، دنیا میں کوئی بھی چیز شر نہیں ہے جو اللہ نے پیدا کی ہو، اللہ نے سوائے خیر کے کسی چیز کو پیدا نہیں کیا. ہم اللہ کو خالق شر نہیں مانتے کچھ دوسرے فرقوں کی طرح جو اللہ کو خالق شر بھی مانتے ہیں. ہمارے عقیدے میں اللہ تعالیٰ فاعل خیر ہے، خیر مطلق، سارا کا سارا خیر اللہ نے خلق کیا، اللہ نے کسی شر کو خلق نہیں کیا، یہ نسبی چیز ہے، شر ہماری وجہ سے جو ہم مس یوز کر رہے ہیں اللہ کی دیوی نعمتوں کا ایک دوسرے کی نسبت یا اپنے اوپر، وہ ساری نسبی شر ہیں کہ جو ہماری وجہ سے اللہ کی طرف سے نہیں ہے. جیسے امام سجاد علیہ السلام دعا میں فرمایا کہ خیروں کا الینا نازل و شرنا الیک صاعد، بڑا تیرا خیر ہماری طرف نزول کر رہا ہے، مسلسل تیری طرف سے ہمارے پاس خیر ہی آ رہا ہے اور ہمارا سر تیری طرف مسلسل بلند ہو رہا ہے، یعنی ہماری طرف سے تیری جانب شر جا رہا ہے، یہ انسان کی طرف سے سارا شر ہے، اللہ کی طرف سے کوئی شر نہیں ہے۔ تو مال کی دنیا کی دنیا بری نہیں ہے، دنیا کی محبت بری ہے، لہذا مال سے محبت کی بنیاد پہ انسان تیار نہیں کہ خمس ادا کرے۔ اور یہ مال کی طہارت نہیں ہے، یہ اصل میں آپ کے قلب کی طہارت ہے، کیونکہ حب مال نجاست روح کا نام ہے علم اخلاق میں۔ علم اخلاق بھی ہمارا بڑا پیارا علم ہے، جس طرح سے آپ میڈیسن پڑھتے ہیں اس میں سارے النیسز بتائی جاتی ہیں، پڑھائی جاتی ہیں، ان کے سائنس، ان کے سمپٹمز، ان کے کیورز، ان کے روٹ کازز، اسی طرح سے علم اخلاق میں تمام روحانی بیماریوں کو پڑھایا جاتا ہے اور ان کے سائنس کیا ہیں، کیسے پہچانا جائے کہ ایک آدمی منافق ہے، اس کی کیا کیا علامتیں، علامت نفاق کیا کیا ہیں، کیسے پہچانا جائے، سب پڑھائی جاتی ہیں۔ علائم نفاق، کسی بھی روحانی بیماری کی علامتیں، اس کے سمپٹمز، اس کے روٹ کازز اور اس کے کیورز کیا کیا ہیں، یہ پورا علم ہے۔ یہ نہیں کہ انسان غیبت کر رہا ہے تو اب آپ کہیں کہ نہیں آپ نے جا کے اس کو نصیحت کر دی، بات ختم ہو گئی، نہیں، آپ کو یہ دیکھنا ہے اس کا روٹ کاز کیا ہے، وہ جب تک آپ اس کو روٹ آؤٹ نہیں کریں گے اس کی جڑ کو، وہ غیبت کرتا رہے گا۔ ایک آدمی جھوٹ بولتا ہے، جب تک آپ اس کی روٹ کاز کو ایڈریس نہیں کریں گے وہ جھوٹ بولتا رہے گا، کیونکہ آپ نے اس کی جڑ تو ابھی قائم ہے، یہ اوپر سے پتے جھاٹنے سے کوئی مسئلے کا حل نہیں نکلتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ مال کی محبت کی بنیاد پہ انسان خمس دینے سے قاصر ہے، اور مال کی محبت علم اخلاق کی روح سے در حقیقت نجاست روح کا نام ہے۔ ہر وہ شخص کے جس کے دل میں مال کی محبت پیدا ہو گئی، اسے سمجھ لینا چاہیے کہ میری روح میں ابھی نجاست پائی جاتی ہے، اور جب تک اس نجاست کو برطرف نہیں کیا جائے گا تو یہ تو ایک سمٹم ہے جو ابھی ظاہر ہوا ہے خمس نہ نکالنے کی شکل میں، ابھی نہ جانے کتنے اور ہیں جو کہ آ سکتے ہیں، کیونکہ اس جڑ کی کئی ساری برانچز ہیں، اس کی ایک برانچ کا نام ہے خمس نہ نکالنا، ابھی اور بھی کئی ساری برانچز ہیں۔ تو اصل میں اس جڑ کو ایڈریس کرنا ہے، اس نجاست، اس مال کی محبت اور نجاست روح۔ جو جنت تو طہارت کی جگہ ہے، وہاں کوئی بھی آدمی جو طیب و طاہر نہ ہو وہ نہیں جا سکتا، اور اللہ کا بندوبست یہ ہے کہ روح ایک ایسی مخلوق ہے اللہ کی کہ جب تک اس روح کی تطہیر کا ذریعہ یہ ہے کہ یا تو انسان مرنے سے پہلے استغفار کر کے مرے تب جا کے انسان کی روح طاہر ہوتی ہے، اور اگر انسان نے استغفار نہیں کیا، روح کی تطہیر کا واحد ذریعہ جو بچا ہے وہ ہے جہنم کی آگ۔ لہذا جہنم کی آگ کچھ لوگوں کے ان گناہوں کو جو کہ روح کے اندر جن گناہوں کی جڑیں پائی جاتی ہیں ان کو پاک کرے گی، اور اس کے بعد جب روح پاک و طیب ہو گئی، اب یہ روح اس قابل ہے کہ اس کو جنت میں بھیجا جائے۔ جنت تو نجاست کی جگہ نہیں ہے، نجاست روح کے ساتھ کوئی بھی جنت میں نہیں جا سکتا، جنت طہارت کی جگہ ہے، اور سوائے اس کے کہ اللہ کی کا رحم اور لطف اور فضل کسی کے اوپر ہو جائے، وہ اللہ جانتا ہے، اور اس کی بھی شرائط بیان کی گئی کہ کون لوگ ہیں کہ جو مستحق کے فضل ہیں۔ کوئی انفیئر فیوریٹزم نہیں ہوتا اللہ میں، اللہ کی طرف سے ہر چیز کی دلیلیں، ہر چیز کی حکمتیں اور ہر چیز کے اسباب بیان کیے گئے ہیں۔ وہ ایکسٹرا مرسی بھی جو اللہ کا فضل ہے جو کہ اس پہ اوپر کرنا واجب نہیں ہے، وہ اس کی بھی کچھ دلیلیں ہیں، کچھ کام انسان کو کرنے پڑتے ہیں اس دنیا میں جس کی وجہ سے انسان مستحق بنتا ہے کہ اللہ ہمارے اوپر فضل کرے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ در حقیقت مال ہی کی تطہیر نہیں ہے، جو بعض کہتے ہیں کہ خمس نکالنے سے ہمارا مال پاک ہو جاتا ہے، یہ مال کی تطہیر نہیں ہے، یہ آپ کی روح کی تطہیر ہے۔ جیسا مولا امام زمانہ نے فرمایا اپنی توقیع مبارک میں، فرمایا کہ اما اموالکم فلا نقبلها الا لتطہروا، جہاں تک تمہارے اموال کا تعلق ہے تو ہم اس کو قبول نہیں کرتے مگر اس لیے کہ تم لوگ پاک ہو جاؤ۔ آپ نے فرمایا کہ تمہارے مالوں کو ہم اس لیے قبول کرتے ہیں، الا لیطہر الاموال، نہیں، اموال کی طہارت کی بات نہیں کی، تمہارے اموال کو ہم قبول جو کر لیتے ہیں اس کا سبب یہ کہ تمہاری روحیں، تم لوگ پاک ہو جاؤ، تم پاک ہو جاؤ۔ اور پھر فرمایا کہ فمن شاء فلیصل ومن شاء فلیقطع، جو چاہے ہمیں دے اور جو چاہے ہمیں نہ دے، جو نہیں دینا چاہتے وہ نہ دے۔ وما آتانا اللہ خیر مما آتاکم، اور جو کچھ اللہ تعالی ہمیں دے چکا ہم اہل بیت کو جو کچھ اللہ دے چکا وہ بہتر ہے اس سے کہ جو تم لوگوں کو دیا ہے. نہ دیجئے, کوئی امام زمانہ کا تو کوئی نقصان نہیں کر سکتا,
جس طرح سے کوئی اللہ کا کوئی نقصان نہیں کر سکتا اس طرح سے اہل بیت کا بھی کوئی نقصان نہیں کر سکتا. در حقیقت انسان اپنی روح پہ ظلم کرتا ہے, سمجھنے کی ضرورت ہے. جو فارسی کا ایک شعر ہے کہ ہر چکنی بے خود کنی اگرچہ خوب و بد کنی, جو کچھ بھی تم کرتے ہو اصل میں اپنے ہی ساتھ کرتے ہو, اچھا کرو یا برا کرو. سمجھنے کی بات ہے, انسان سب سے پہلے اپنے ہی ساتھ ظلم کر رہا ہوتا ہے, اس سے پہلے کہ دوسرے پہ ظلم کرے اپنے اوپر ظلم کر رہا ہوتا ہے, اس سے پہلے کہ نیکی کرے دوسرے کے ساتھ اپنی روح کے اوپر احسان کر رہا ہے. جیسے امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ ضمنت علی ربی, میں اپنے پروردگار کے سامنے ضامن ہوں کہ ان الصدقۃ تقع علی ید العبد قبل ان تقع علی ید ان الصدقۃ تقع علی ید الرب قبل ان تقع علی ید العبد, کہ امام سجاد علیہ السلام کی یہ ضمانت اور گارنٹی ہے کہ جب آپ صدقہ نکالتے ہیں تو صدقہ اللہ کے ہاتھ پہ پہلے پہنچتا ہے اس سے پہلے کہ بندے کے ہاتھ میں پہنچے. تو انسان اپنے ساتھ اصل میں احسان کر رہا ہوتا ہے, اپنی روح پہ احسان کر رہا ہوتا ہے. اور دوسرا مرحلہ ہے الصبر عن المعصیہ, گناہ سے, جو کہ سب سے بڑا درجہ صبر کا یہ کہ انسان گناہ سے پرہیز کرے. روایت میں کہ انسان کی نگاہ, یہ بیان کیا گیا کہ انسان کی نگاہ کسی نامحرم پہ اگر پڑتی ہے تو انسان اپنی نگاہ کو یا آسمان کی طرف بلند کر لے اور یا زمین کی طرف دیکھے. تو اس کا ثواب بیان کیا گیا کہ کتنا ثواب ہے اس کام کا. ایسی نگاہیں کہ جو اپنے آپ کو حرام دیکھنے سے محفوظ رکھیں گی, یہ وہ نگاہیں کہ جو قیامت نہیں روئیں گی, یہ آنکھیں گریہ نہیں ہوں گی روز قیامت, جس دن ہر آنکھ رو رہی ہوگی. پیغمبر اکرم نے یہ تو فرمایا تھا نا اپنی زوجہ کے سامنے, جناب سودا, ام المومنین جناب سودا کے سامنے, کہ روز قیامت یحشر الناس حفاتن عراتن, روز قیامت سارے کے سارے لوگ حفاتن یعنی ننگے پاؤں مشہور ہوں گے, عراتن برہنا ہوں گے, جسم پہ کوئی کپڑا نہیں ہوگا. ظاہر ہے سوائے جو صاحبان تقوی ہیں, وہ تو اسلام نے پہلے ہی بیان کیا کہ صاحبان تقوی اپنے کفن کے ساتھ مشہور ہوں گے, مگر پیغمبر نے فرمایا کہ سارے لوگ روز قیامت ننگے پاؤں مشہور ہوں گے اور برہنا مشہور ہوں گے. الجمعہم العرق, پسینے کے ساتھ پسینہ بہرا ہوگا. تو جناب سودا نے کہا کہ کیا لوگ ایک دوسرے کی طرف دیکھیں گے, برہنا ہوں گے تو کیا لوگ ایک دوسرے کی طرف دیکھیں گے؟ آپ نے فرمایا خاموش رہو, شغل الناس عن ذلك, لوگ اپنے اپنے کاموں میں اپنے اپنے امور میں ایسے مصروف ہو گئے انہیں پرواہ ہی نہیں ہوگی کہ دوسرے کی طرف نگاہ کریں. یہ عالم تشریح نہیں ہے, یہ عالم ملک نہیں ہے, یہ عالم ملکوت کی بات ہو رہی ہے. یہاں خواہشات نفسانی کا تصور بھی محال ہے. عالم تجرد میں پہنچنے کے بعد خواہشات نفسانی کا تصور بھی محال ہے. تمرد و طغیان و عصیان و مخالفت الہی ممکن نہیں ہے کہ اس کا تصور کریں روز قیامت. یہ دنیا نہیں ہے, یہ قیامت ہے, یا دنیا کے رولز اپلائی نہیں ہوتے. تو آخرت کی تفسیر دنیا کی شرائط و قوانین کے مطابق کبھی کرنے کی کوشش نہ کریں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ معصیت سے اپنے آپ کو, گناہ سے اپنے آپ کو بچانا. آیت اللہ العظمیٰ شیخ مرزا جواد تہرانی, بہت بڑے صاحب معرفت اور صاحب کرامات شخصیت گزرے. لوگ آتے نا پوچھنے کے کہ مولانا کوئی دعا, کوئی ورد, کوئی ذکر بتائیے کہ جسے میں اپنی نفس کی تربیت کر سکوں. بھئی نفس کی تربیت کرنے کے لیے کسی ذکر کے ذریعے سے تربیت نہیں ہوتی ہے, یہ کسی دعا کے ذریعے سے تربیت نہیں ہوتی ہے, یہ تربیت انسان کو عمل کے ذریعے سے کرنی ہے. دعا سے کبھی بھی آپ عمل کی ریپلیسمنٹ کا کام لینے کی کوشش مت کریں, کیوں مولائے کائنات پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ یکفی دعا مع العمل, کہ اتنی دعا عمل کے ساتھ کافی ہے. ما یکفی الطعام من الملح, جتنا کھانے میں نمک ڈالا جاتا ہے اتنی دعا کافی ہے عمل کے ساتھ.
تو کبھی بھی یہ کوشش نہ کیجیے گا کہ عمل کی جگہ پہ میں دعا کو ریپلیسمنٹ بنا کے دعا سے کام چلا دوں. دعا کبھی عمل کا کام نہیں کر سکتی, نہ اس کی بھی اس کو رکھا گیا ہے. اٹس ناٹ کسٹم بلٹ فار دیٹ پرپز. کھانا اگر آپ 100 گرام کھانا پکا رہے ہیں, 1000 گرام کھانا پکا رہے ہیں, تو اس میں 900 گرام آپ نمک نہیں ڈالیں گے, آپ تھوڑا سا نمک ڈالیں گے. ایسے ہی ہے نا.
تو یہ نہیں کہ میں اگر اتنا اگر میرا کوئی مقصد تو میں سارا کا سارا توجہ میری دعا کے اوپر ہے اور عمل میں نکما. یہاں عمل کے اوپر ساری توجہ ہونی چاہیے اور تھوڑی سی ساتھ میں دعا کر لی کافی ہے. جتنا کھانے میں نمک ڈالا جاتا ہے مولانا نے فرمایا کہ یکفی کافی ہے, اتنی دعا کافی ہے عمل کے ساتھ جتنا کھانے میں نمک ہوتا ہے.
بالعمل تحصل الجنہ, عمل کے ذریعے سے جنت حاصل کی جاتی ہے, لا بالعمل, خواہشات آرزو کے ذریعے نہیں ہے. خدا مجھے جنت میں بھیج دے, یہ آرزو تو سبھی کی ہوتی ہے, آرزو سے حاصل نہیں ہوتی ہے جنت. تو لہذا آیت اللہ العظمیٰ مرزا جواد تہرانی رحمت اللہ علیہ انہوں نے گھر میں اپنے لیونگ روم میں یہ حدیث امام باقر علیہ السلام کی لکھ کے لٹکائی ہوئی تھی کہ الکمال کل الکمال التفقہ فی الدین, سارا کا سارا کمال انسانی اس چیز میں ہے کہ انسان تفقہ فی الدین حاصل کرے. امام باقر علیہ السلام نے فرمایا سارا کا سارا کمال یہ ہے, الکمال کل الکمال التفقہ فی الدین. فقہ عربی تفقہ کا لفظ فقہ سے نکلا ہے, فقہ عربی میں کہتے ہیں الفہم العمیق, گہرائی کے ساتھ کسی بات کو سمجھنا. جب ہم کہتے ہیں کہ فلاں صاحب مجتہد ہیں فقیہ ہیں, مراد کیا ہے فقیہ سے؟ مراد یہ کہ ہی ہیز ان ڈیپتھ نالج آف اسلامک ٹیچنگ, گہرائی کے ساتھ تمام معارف قرآن و اہل بیت کو سمجھتے ہیں, لہذا وہ فقیہ کہلاتے ہیں. تو سارا کا سارا کمال یہ ہے کہ انسان اسلام کے اندر گہرائی کے ساتھ علم حاصل کرے. جیسے مولا نے فرمایا کہ اگر میرا اگر میں چاہتا ہوں لبدت تو انا اصحابی ضربت رؤوسہم بالسیاق, میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے اصحاب کو یعنی امام کے چاہنے والے شیعوں کو ان کے سروں پہ کوڑے مارے جائیں. ضربت رؤوسہم بالسیاق, سروں پہ کوڑے مارے جائیں, حتی یتفقہو, یہاں تک کہ ان کے دین ان میں دین کے بارے میں فہم پیدا ہو, گہرائی سے علم حاصل ہو. اگر انسان کو صرف پتہ چل جائے, مولا فرماتا ہے اگر صرف انسان کو پتہ چل جائے کہ علم یعنی قرآن اہل بیت کا علم سیکھنے میں کیا فائدہ ہے, سو فرمایا کہ لَتَطَلَبُوهُ وَلَوْ بِصَفْقِ الْمُحَجْ وَغَوْسِ الْلُجَجْ, تو لوگ اگر صرف لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اس کا کیا فائدہ ہے تو لوگ علم حاصل کریں گے, اگرچہ ان کو سمندروں کی گہرائیوں میں بھی غوطہ ور ہونا پڑے, اگرچہ ان کو ایک دوسرے کا خون بھی بہانا پڑے اس مقصد کی خاطر, اگر ان کو پتا چل جائے کہ اس میں کیا فائدہ ہے. تو اسلام بڑی تاکید کی گئی ہے, مسجد میں بیٹھے ہوئے 2 بجے رات تک, اب بوڑھی ماں گھر پہ انتظار کر رہی ہے, نماز ہو رہی ہے, عبادتیں ہو رہی ہیں, مناجات, قرآن کی تلاوت, نماز شب, اور ضعیف ماں بیٹے کا انتظار کریے کہ بیٹا آئے ماں کی مدد کرے, ماں کو ایک گلاس پانی ہی اٹھا کے دے دے. تفقہ فی الدین نہیں ہے نا, اپنے تئیں سمجھ رہے ہیں کہ بہت بڑا کمال کر رہے ہیں کہ ہم نے آ کے مسجد میں 2 بجے رات تک بیٹھ کے تلاوت ہو نماز شب پڑھ لی, مگر تفقہ فی الدین سے آری اور منزہ. یہ ساری نماز شب اٹھا کے منہ پہ مار دی جائے گی, کیوں؟ کیونکہ تفقہ فی الدین نہیں ہے. کہیں اللہ نے نہیں کہا کہ ماں باپ کی اذیت کی قیمت پہ آپ نماز شب پڑھو, کہیں نہیں کہا گیا پوری شریعت میں, کہیں بھی نہیں کہا گیا, بلکہ ایسی نماز شب اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو سکتی ہی نہیں ہے کہ جو ماں باپ کی اذیت کا باعث بنے. بغور ہمارے استاد کے کہ ایک پیسے والے انسان سے کہا گیا کہ حضور جن ایسے جس کے پاس بہت زیادہ پیسہ اپنی ضرورت سے بہت زیادہ, کہ حضور فنا صاحب کا ہارٹ کا آپریشن ہونے والا ہے اور ان کو کچھ مدد کی ضرورت ہے, اتنے اتنے پیسے کی کمی ہے, اگر آپ دینا چاہیں مجھے ڈسٹرب مت کرو, میں اپنی نماز خفیلا پڑھنے جا رہا ہوں, مجھے ڈسٹرب نہ کرو. کیسے کیسے احمق پائے جاتے ہیں روئے زمین پہ جن کو یہ احساس نہیں ہے کہ نماز خفیلا, یہ نماز خفیلا جو آپ قربتاً اللہ پڑھنے جا رہے ہیں اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے, یہ نماز خفیلا آپ کو اللہ کے قریب بنا دے گی؟ جو اللہ پہلے سے بیان کر چکا ہے کہ مومن کی مدد کا کتنا ثواب ہے, اس اللہ کے حضور میں یہ والی نماز مستحب آپ کو قریب بنا دے گی؟ اسے تفقہ فی الدین نہیں ہے. 2 بجے رات تک 3 بجے رات تک بیٹھ کے ہم مجلس میں شرکت کر رہے ہیں, تبرک کھا رہے ہیں, ماتم کر رہے ہیں, اور فجر کے وقت ہماری ہم فجر سے پہلے سو گئے, نماز فجر ہماری ہو گئی قضا. یہ سب کس چیز کی مثالیں؟ یہ اس چیز کی مثال ہے کہ دین میں تفقہ نہیں ہے. اور اس میں بات یہ کہ انسان اپنے آپ کو یہ سمجھتا ہے کہ میں تو بڑا نیک آدمی ہوں, میں کوئی گناہ تو نہیں کر رہا, مگر یہ بھول جاتا ہے کہ زیادہ امپورٹنٹ فریضے کو چھوڑنے کی قیمت پہ کم امپورٹنٹ فریضے کو یا مستحب کو انجام دینا گناہ ہی کی حیثیت رکھتا ہے. گناہ کی فہرست سے بھی نہیں کہ انسان جا کے شراب پی لے, فقہ نہیں ہے, تفقہ نہیں ہے. تو امام باقر اعظم نے کیا فرمایا کہ الکمال کل الکمال التفقہ فی الدین والصبر علی النائبہ, اور مشکلات کے اوپر زندگی کی پریشانیوں کے اوپر صبر کرنا, وہ تقدیر المعیشہ, اور اعتدال کے ساتھ اپنی زندگی کو پلان کر کے زندگی اعتدال کے ساتھ گزارنا, صبر علی النائبہ. شیطان سے یہ دعا کرنا اللہ تعالی سے کہ بار اللہ مجھے کسی مصیبت میں مبتلا مت کر, یہ انسان کے جہل کی علامت ہے. کہیں بھی آپ دیکھیں کہ پیغمبر اہل بیت کی اتنی ساری دعائیں ہیں, یہ عظیم خزانہ ہمارے پاس ہے کہ جو اسلام کے کسی دوسرے فرقے کے پاس یہ خزانہ نہیں ہے. مرحوم امام خمینی کیا کہتے تھے رسول اہل بیت کی دعاؤں کو, یہ قرآن ساعد ہے, نیچے سے اوپر جانے والا قرآن ہے. یہ قرآن ہمارے ہاتھوں میں, یہ قرآن نازل ہے اوپر سے نیچے نازل ہونے والا, اور رسول اہل بیت کی دعائیں اپنے کانٹینٹس میں, اپنے محتوا میں, اپنے مطالب میں, اپنی عظمت میں قرآن کی آیات سے کم نہیں ہے. اس لیے کہ معصومین کا کلام ہے جو کہ علم غیب رکھتے ہیں, اور کلام اور مخاطب کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. کلام کا نقص یا متکلم کے نقص کی بنیاد پہ ہوتا ہے یا مخاطب کے نقص کی بنیاد پہ ہوتا ہے. یہاں نہ متکلم میں کوئی نقص پایا جاتا ہے نہ مخاطب میں. لہذا وہ ایک عارف کی کا زاویہ نظر ہمیشہ مختلف ہوتا ہے. ایک وہی روایت, وہی آیت جو ہم ہزار مرتبہ پڑھتے رہے ہیں اپنی زندگی میں, ہم وہ معنی اس آیت سے سمجھ ہی نہیں سکتے. ہزار مرتبہ وہ حدیث پڑھتے رہے ہیں, وہ معنی ہمارے ذہن میں خطور ہی نہیں کرتا. اس لیے کہ ہمارے پاس وہ بصیرت نہیں ہے, وہ ٹولز نہیں ہے, وہ نورانیت قلب نہیں ہے کہ جو ہمارے اندر وہ معنی کو پیدا کروائے.
اس کے لیے معرفت چاہیے.
صاحب معرفت کا کی ٹیک اور اوپینین کسی بھی آیت یا کسی بھی حدیث کے بارے میں ہمیشہ مختلف. کیوں؟ کہ اس کے سامنے سے پردے ہٹے ہوئے ہیں.
اس لیے اس کو دلیل قائم کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. اس لیے کہا گیا کہ فلسفی اور عارف میں فرق کیا ہے. فلسفی اسے کہتے ہیں کہ جو اپنے مطالب کو, مدعا کو ثابت کرنے کے لیے برہان اور دلیل اقامہ کرے, دلیل قائم کرے.
مگر عارف کو دلیل قائم کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. اس لیے کہ عارف تو وہ ہے کہ جس کے نگاہوں سے پہلے پردے سرکے ہوئے ہیں, سارے حجابات ہٹے ہوئے ہیں, وہ دیکھ رہا ہے ساری چیزوں کو. دلیل کس لیے قائم کرے؟ دلیل قائم کر کے ثابت تو وہ کرے جسے نظر نہ آ رہا ہو, جس کے لیے یہ چیزیں ابھی تک غیب ہوں, اور جس کے لیے یہ ساری چیزیں شہود میں مبدل ہو چکی ہوں, غیب شہود میں بدل گیا ہے, ساری چیزیں پہلے سے نظر آ رہی ہوں, اسے کیا حاجت ہے کہ وہ دلیل قائم کر کے ثابت کرے.
تو میں عرض کر رہا تھا کہ اسلام میں یہ خزانہ جو دعاؤں کا ہمارے پاس ہے, یہ کسی اور کے پاس نہیں ہے. سب سے عظیم خزانہ ہے جو ہمارے پاس پایا جاتا ہے. کہیں بھی آپ رسول اہل بیت کی دعا میں یہی پا سکتے کہ رسول اہل بیت نے دعا مانگی اللہ سے کہ بار اللہ مجھے کسی بلا میں مبتلا مت کرنا.
احمقانہ دعا ہے, جہل کے اوپر, انسان کی جہل کی علامت ہے, بے بصیرت ہے وہ آدمی جو ایسی دعا مانگے. بلکہ یہ دعا مانگے گا اللہم احفظنی برحمتک.
امام کاظم علیہ السلام کی دعا کیا تھی کہ لا تجعل مصیبتنا فی دیننا.
مصیبت تو آنی ہی ہے, مصیبت سے کوئی پرہیز نہیں کر سکتا. اللہ کی طرف سے امتحان, اللہ کی طرف سے بلا کا نزول, مسلمات میں سے اللہ کی سنن الہیہ, جس کا میں نے پہلی شب اپنی مجلس میں تذکرہ کیا. اللہ تعالیٰ کی کچھ انچینجبل فارمولاز ہیں, اور اس کے اپنے بنائے ہوئے, جن کے مطابق وہ پوری کائنات کو چلا رہا ہے ازل سے ابد تک, ہمیشہ تک.
وہ اللہ کی سنتیں کبھی لن تجد لسنت اللہ تبدیلا, کبھی بھی اللہ کی سنت میں تبدیلی نہیں پا سکتے.
لہذا stop working in that direction that you can ever change divine formulas and principles. You have to adapt yourself. اپنی روح کو ڈھالنا پڑے گا اللہ کی سنتوں کے مطابق, اگر ہم دونوں جہانوں میں سعادت مند ہونا چاہتے ہیں. لہذا اللہ کی سنتوں میں سے ایک سنت یہ ہے کہ اس نے بیان کیا, ساری سنتوں کو قرآن میں بیان کیا, ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ امتحان تو اس کو لینا ہی ہے, مصیبت کا نزول تو ہونا ہی ہے.
وَلَنَبْلُوَنَّ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون.
مصیبت تو آنی ہی آنی ہے, کوئی بھی مصیبت سے مبرہ نہیں ہے. دعا کیا ہے میرے مولا امام کاظم علیہ السلام کی؟ فرمایا کہ لا تجعل مصیبتنا فی دیننا, جو مصیبت آئے اس کو ہمارے دین کے سلسلے میں قرار نہ دینا. یہ نہ ہو کہ ہمارا ایمان ہاتھ سے جاتا رہے, ہماری دنیا برباد ہوتی ہے تو ہو جائے, ہمارا دین ہاتھ سے نہ جانے پائے.
یہ ہے معرفت کی بات.
مصیبت تو آنی ہی ہے, تو یہ کہنا کہ بار اللہ مجھے مصیبت میں مبتلا نہ کرنا, یہ کیسی بات ہے؟ آپ کی خاطر اللہ پورے اپنے اصول کو بدل دے,
یہ تو کبھی بھی نہیں ہو سکتا.
لہذا بہتر یہ ہے کہ آپ اللہ سے وہی آنے والی مصیبت کو ری ڈائریکٹ کروائیں اس دنیا اور دنیا کی مادی نعمتوں کے اوپر, کہ یہ مادی نعمتیں جتنی بھی چھنتی ہیں چھن جائیں, جانی تو ہے ہی ہیں آج نہیں تو کل, مگر ایمان اور ہماری قدریں اور اقدار ہمارے ہاتھ سے, ہماری روح سے نہ چھننے پائیں. یہ ہے بصیرت کی بات. چنانچہ
مرحوم آیت اللہ العظمیٰ شیخ غلام رضا, بہت بڑے ہمارے صاحب معرفت مجتہد گزرے ہیں, ایک مومن کے ہمراہ امام مجلس اپنے اختتام کو پہنچ رہی ہے, ایک مومن کے ہمراہ امام رضا علیہ السلام کے حرم میں مشہد میں تشریف لے گئے. میں آپ سے پہلے عرض کر رہا ہوں کہ صاحب معرفت جو ہیں ان کے سامنے حجابات نہیں ہوتے, لہذا ان کی بھی علامات ہیں کہ ایک عارف کو کیسے پہچانا جاتا ہے. عارف جب بات کرے گا تو وہ اپنے دیکھی ہوئی چیزوں کی بات کرتا ہے, اسے دلیل پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. مرحوم آیت اللہ العظمیٰ بہاؤدینی, کتنے عظیم عارف گزرے, ان سے جب کسی نے آ کے کہا کہ حضور وہ آیت اللہ منتظری کا اعلان ہو گیا ہے قائم مقام رہبر کے طور پہ, فرماتے ہیں کہ من کے ایشن رو رہبر نہیں بھی نا رہبر ما سید علی, میں تو ان کو رہبر کے طور پہ نہیں دیکھ رہا, دیکھ رہا رہبر ما سید علی, ہمارے تو رہبر سید علی ہیں, سید علی خامنئی تو اس وقت پریزیڈنٹ تھے, کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا ان کے بارے میں. تو اس لیے ہمارے صاحبان معرفت کہتے ہیں کہ جب آپ اپنی روح کو دیکھنے پہ قادر ہو جائیں تب آپ دوسروں کی ارواح کو بھی حقیقی شکل میں دیکھ سکتے ہیں. ہر وہ شخص کے جو دوسروں کی ارواح کو دیکھ سکتا ہے وہ آپ کو بتا سکتا ہے کہ کل کیا ہونے والا ہے, وہ مستقبل کا حال آپ کو پہلے سے بتا سکتا ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ آیت اللہ العظمیٰ شیخ غلام رضا رحمت اللہ علیہ ایک مومن کے ہمراہ امام رضا علیہ السلام کے حرم میں مشہد تشریف لے گئے زیارت کے لیے, اور صاحب معرفت ہیں وہاں تو کوئی حجابات نہیں ہے, داخل ہوئے تو امام رضا علیہ السلام کو وہاں بنفس نفیس بیٹھا وہاں موجود دیکھا. صاحبان معرفت جاتے ہیں اہل بیت کو دیکھتے ہیں حرم میں, سلام کرتے ہیں, سلام کا جواب سنتے ہیں, یہ تو پردے سارے ہمارے لیے نا, یہ ان کے لیے تو پردے نہیں ہیں. تو یہ مومن ناقل ہے, یہ مومن نقل کرتا ہے کہ میں اس عارف کے ہمراہ مشہد گیا اور زیارت ہم نے پڑھی, اور زیارت کے بعد انہوں نے تین دفعہ ایسے ذریعے کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ نہیں خواہ ہم, مجھے نہیں چاہیے, مجھے نہیں چاہیے, مجھے نہیں چاہیے. چنانچہ جب ہم حرم سے باہر نکلے تو میں نے ان سے پوچھا کہ حضور یہ آپ کیسی بات کیا بات کر رہے تھے کہ مجھے نہیں چاہیے تین مرتبہ؟ کہا کہ میرے مرنے کے وقت میرے پاس آنا, پھر میں بتاؤں گا. چنانچہ کچھ عرصے کے بعد ان کے انتقال کا وقت آیا, بستر مرگ پہ تھے تو یہ مومن بھی پہنچا ان کی عیادت کے لیے, تو اس کو یاد تھا وہ واقعہ, تو اس نے پوچھا کہ حضور اب آپ بیان فرمائے کہ وہ آپ کیا کہہ رہے تھے. کہا کہ میرے ہاتھ میں ایک تکلیف تھی بڑے زمانے سے, اور اس مرض کی وجہ سے مسلسل میرے ہاتھ سے خون نکلتا تھا, بڑی تکلیف تھی مجھے, نماز میں وضو کے لیے غسل کے لیے طہارت کرتے وقت بڑی تکلیف اٹھانی پڑتی تھی. چنانچہ میں نے امام رضا علیہ السلام کے حرم میں جب تمہارے ساتھ گیا تو امام وہاں موجود تھے, تو میں نے امام کو سلام کیا اور میں نے امام سے عرض کی کہ مولا اگر ہو سکے تو آپ مجھے اس مرض سے شفا دے دیجیے. تو امام نے مجھ سے فرمایا کہ آ غلام رضا, اللہ تعالی نے اس بلا کی وجہ سے تمہارے لیے جنت میں ایک خاص درجات معین کیے ہیں, جن درجات کے اوپر تم اس بلا کی وجہ سے فائد ہونے والے ہو, مگر اب چونکہ ہمارے حرم میں آئے ہو, ہمارے مہمان ہو, تو میں تمہیں شفا دے دیتا ہوں, مگر اگر صبر کرو اس بلا پہ تو زیادہ بہتر ہے. تو پھر میں نے جواب دیا کہ نہیں خام, مجھے نہیں چاہیے, مجھے نہیں چاہیے, مجھے نہیں چاہیے. بلا سے فرمایا آپ نے
روایت میں ہے کہ انسان ایک ساعت
جو اللہ کی طرف سے نازل ہونے والی بلا پر صبر کرتا ہے
ایک سال کے گناہ اس کے بخشے جاتے ہیں. ایک ساتھ اگر آپ سر درد ہو رہا ہے, بخار ہے, تکلیف میں ہے, تکلیف میں مبتلا ہے, بیماری میں مبتلا ہے, ایک ساتھ آپ نے صبر سے کام لیا, ایک سال کے گناہ دھل جاتے ہیں. ہر چیز میں اللہ کی طرف سے مصلحت و نعمت ہوتی ہے.
اور آیت اللہ شیخ جعفر شوستری رحمت اللہ علیہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ جس طریقے سے اللہ تعالی کی صفات میں افعل التفضیل نہیں ہوتا, یہ نہیں کہا جا سکتا کہ کون سی صفت کس صفت سے زیادہ ہے, اللہ کریم زیادہ ہے یا اللہ رحیم زیادہ ہے یا اللہ سخی زیادہ ہے یا اللہ جو ہے وہ جبار زیادہ ہے,
کون سی صفت زیادہ ہے, ہم یہ نہیں فیصلہ کر سکتے. ہر صفت اس کی مطلق ہے, کوئی کمپیریزن, کوئی سپرلیٹو ڈگری اللہ کے سلسلے میں جاری نہیں ہوتی کہ یہ صفت جو ہے یہ سپرلیٹو ڈگری ہے اور یہ لیسر ہے, نہیں, ساری کی ساری صفات اس کی سپرلیٹو ڈگری ہیں.
اس طرح ہم وہ مرحوم فرماتے تھے کہ امام حسین علیہ السلام کے سارے مصائب ایسے ہیں کہ ان میں افعل التفضیل جاری نہیں ہوتا, اس میں کوئی سپرلیٹو ڈگری جاری نہیں ہوتی, کیونکہ سارے مصائب میرے مولا کے سب سے بڑھ کے, سارے مصائب سب سے بڑھ کے.
اور یہ کہنے کے بعد وہ مرحوم فرماتے تھے آیت اللہ شیخ جعفر شوستری کہ یہ سب کہنے کے بعد مگر سب سے زیادہ احتمال یہ ہے کہ سب سے پھر بھی سب سے زیادہ بڑی مصیبت جو امام حسین کی تھی وہ امام حسین کی پیاس تھی.
مرحوم آیت اللہ شیخ جعفر شوستری کا قول نقل کر رہا ہوں.
اور اس کی دلیل انہوں نے کیا پیش کی, اس کی دلیل یہ پیش کرتے ہیں کہ جناب جبرائیل نے جب تمام کے تمام انبیاء کے سامنے میرے مولا سید الشہداء کے مصائب پڑے ہیں تو جس مصیبت کو جبرائیل نے منتخب کر کے ہر نبی کے سامنے پڑھا وہ عطش حسین تھی,
امام حسین کی پیاس.
جناب آدم کے سامنے جب امام حسین کے مصائب جبرائیل نے پڑھے تو مولا امام حسین کی پیاس کے مصائب پڑھے, جب جناب ابراہیم کے سامنے مصائب پڑھے تو امام حسین کی پیاس کے مصائب پڑھے, جب جناب یونس کے پاس مچھلی کے پیٹ میں امام حسین کے مصائب پڑھے تو عطش حسین کے مصائب پڑھے, جب جناب موسیٰ کے سامنے کوہ طور پہ امام حسین کے مصائب پڑھے جبرائیل نے تو عطش حسین کے مصائب پڑھے. تو آیت اللہ شاہ جعفر کہتے ہیں کہ سب سے بڑھ کے جو مولا کی مصیبت تھی, اگرچہ ساری مصیبتیں سب سے بڑھ کے ہیں مگر عطش حسین سب سے زیادہ تھی. جب بھی مولا سانس لیتے تھے آیت اللہ شاہ جعفر شوستری نے نقل کیا تو آپ کے تمام زخموں سے خون نکلتا تھا, سارے زخموں سے سونچ خون نکلتا تھا, بہت زخم تھے. روایت میں 110 تلوار کے زخم میرے مولا کے اوپر تھے. اور امام باقر علیہ السلام کی حدیث میں محدث قمی نے نقل کیا کہ امام کے سارے زخم امام کے سینے کے آگے لگے تھے. کیا شجاعت ہے میرے مولا امام حسین کی, کوئی زخم بھی کمر پہ نہیں لگا کیونکہ دشمن کو کبھی پیٹ نہیں دکھائی. یہ ہے شجاعت امام حسین کی جو امام باقر علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ جب امام سجاد علیہ السلام کے پاس, جب میرے بیمار امام کے پاس آئے ہیں خیمے میں اسرار امامت ودیعت کرنے کے لیے, امام سجاد غش کے عالم میں ہے, غش سے جگایا گیا, جب مولا نے آنکھ کھولی تو اب سب سے پہلے تو اپنے بابا کو پہچانا نہیں, سر سے پاؤں تک زخموں میں چور ہیں. ارے کیسے پہچانتے, صبح عاشور کے وقت میرے مولا امام حسین کی ریش مبارک سیاہ تھی, علماء نے نقل کیا, اور اثر عاشور کے ہوتے تک مولا کی ریش مبارک سفید ہو چکی تھی. کیسے پہچانتے, زخموں سے چور ہے. اب پوچھنا شروع کیا کہ میرے چچا عباس کہاں ہے, ارے قاسم کہاں, ایک ایک کر کے مولا جواب دیتے جاتے ہیں, قد قتلا, ارے وہ قتل کر دیے گئے, وہ قتل کر دیے گئے, اصحاب کے بارے میں سوال کرتے رہے, قتل کرتے گئے کر دیے گئے. یہاں تک کہ روایت میں ہے جب مولا امام سجاد نے جناب علی اکبر کے بارے میں سوال کیا تب مولا امام حسین نے یہ نہیں کہا قد قتلا, بس جواب دیا ارے نہ جانے امام حسین کے دل پہ کیا گزری علی اکبر کی شہادت کی, یہ تو جواب نہیں دیا کہ علی اکبر قتل کر دیے گئے, بلکہ فرمایا یہ سمجھ لو اب مردوں میں میرے اور تمہارے علاوہ کوئی باقی نہیں بچا. اب کوئی باقی نہیں بچا مردوں میں میرے اور تمہارے علاوہ. مولا امام سجاد نے جب سنا تو ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ میرا شانہ تھامیے مولا, اٹھنا چاہتے ہیں, اٹھنا چاہتے ہیں مولا امام حسین پہ اپنی جان قربان کرنا چاہتے ہیں, مگر لٹایا گیا. ارے تمہارے جہاد کا میدان کربلا نہیں ہے بلکہ کوفہ و شام ہے. اسرار امام ندیت کیے اور ساتھ ساتھ وصیت بھی کی کہ کہہ دینا میرے شیعوں کو کہہ دینا کہ شیعتی ما ان شرکتم معاذ بین فذکرونی, اے میرے چاہنے والو جب گوارا اور ٹھنڈا پانی پینا تو میری پیاس کو یاد کرنا. او سمعتم بے غریب او شہید فندبونی, اور جب کسی غریب الوطن اور شہید کا تذکرہ سننا تو میرے اوپر گریا کرنا. اب جب مولا امام حسین شہزادی زینب کے پاس آئے ہیں, خیمے میں آ کے جناب اپنی بہن سے وہ کرتا مانگا, ایتینی بثوب عتیق اجعلہ تحت ثیابی, مجھے وہ عتیق وہ نفیس و قدیم کرتا عنایت کیجئے, وہ مادر گرامی کے ہاتھوں کا سیاہ ہوا کرتا جسے میں اپنے کپڑوں کے نیچے پہن لوں تاکہ یہ اشقیا جسم کو برہنا نہ کرے, تاکہ یہ اشقیا اس کپڑے کو اتارے نہیں. مولا نے قمیض مانگی. اب جو رخصت آخر کے بعد مولا روانہ ہوتے ہیں تو نقل کیا گیا ہے, ارباب مقاتل نے لکھا کہ اب جب فوج کے اوپر حملہ کیا تو کہ آؤ اب بھوکے کی جنگ دیکھو, ارے آؤ اب پیاسے کی جنگ دیکھو, ارے وہ حسین جس کا علی اکبر مارا گیا ہو, ارے وہ حسین جس کا عباس جیسا بھائی مارا گیا ہو, ارے وہ حسین جس کا ششماہا علی اصغر مارا گیا ہو. کیا گزر گئی میرے مولا کے دل پہ اور اس پیاس کے عالم میں جب شمر لعین کا خنجر چل رہا تھا اور شہزادی زینب تلہ زینی ابھی کھڑی ہوئی یہ منظر دیکھ رہی تھی کہ ایک ہاتھ سے شمر لعین نے مولا کی ریش مبارک کو پکڑا ہوا اور پسے گردن سے زبا کر رہا ہے پیاس کی حالت میں. ایک مرتبہ عمر ابن سعد کو مخاطب کر کے کہا کہ یقتل ابو عبداللہ وانت تنظر, ارے میرا ماں جایا جمع کیا جا رہا ہے اور تو کھڑا دیکھ.
الا لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون انا لله وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. إلهي بحق الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها. وإلهي پرچم اسلام کو سر بلند فرما, پرچم کفر و شرک و نفاق کو سر نگون فرما, انقلاب اسلامی کی حفاظت فرما. تمام علماء ربانیین, تمام مراجع کرام, بالخصوص رہبر انقلاب کا سایہ ہمارے سروں پہ برقرار رکھ. تمام مجاہدین اسلام کی توفیق میں اضافہ فرما. تمام مومنین کی جان و مال و آبرو کی حفاظت فرما. تمام مومنین جو پریشان حال ہیں بحق باب الحوائج ابو الفضل عباس علیہ الصلاۃ والسلام, ان کی پریشانیوں کو دور فرما. جو بیمار ہیں بالخصوص برادر سید شبی حیدر صاحب, ان کے لیے دعائے صحت کے لیے کہا گیا ہے, بالخصوص بحق امام سجاد علیہ الصلاۃ والسلام, نے شفاء کامل و عاجل عنایت فرما. تمام مومنین جو زندانوں میں ہیں, بالخصوص جو اسرائیل کے زندانوں میں ہیں, انہیں جلد سے حد رہا فرما. ہماری اس قلیل عبادت کو قبول فرما. ہمیں اس وقت تک اس دنیا سے نہ اٹھا جب تک امام زمانہ ہم سے راضی نہ ہو جائیں. ان کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو ان کے انصار و اشیاء میں قرار دے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بجاه محمد وآله الميامين يا حسين.